تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جباب مستكبر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث ہے حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی کیا یہ نہ بتاؤں کہ کون لوگ دوزخ میں جائیں گے. پھر خود ہی فرمایا کہ کل عتل جواز مستقبل، ہر وہ شخص جو سخت مزاج ہو، درست مزاج ہو، لوگوں سے سختی اور سختی کے ساتھ بات کرتا ہو، سختی کے ساتھ پیش آتا ہو، عتل جواز، اور جو بہت اترانے والا ہو، لوگوں کے سامنے ناز اور فخر کے ساتھ معاملہ کرتا ہو، اور مستقبل جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہو. تو فرمایا کہ جہنم میں ہر وہ شخص جہنم میں جائے گا جس میں یہ تین صفتیں پائی جاتی ہوں، درست مزاجی، دوسروں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنے والا، اور اترانے والا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا. تو اس حدیث میں بھی نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کبر ایسی چیز ہے، تکبر ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے جا کر چھوڑتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اگلی حدیث بھی اسی جیسی ہے، اس لیے اس کو بھی ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احتجت الجنت والنار، کہ جنت اور جہنم ان دونوں کے درمیان آپس میں مناظرہ ہو گیا. یعنی جنت کہنے لگی کہ میں افضل ہوں، اور جہنم کہنے لگی میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں. فقالت النار، تو جہنم نے کہا کہ میں اس لیے بہتر بڑی ہوں کہ فی الجبارون المتکبرون، میرے اندر جتنے بڑے بڑے جبار دنیا میں گزرے ہیں اور جتنے بڑے بڑے متکبرین گزرے ہیں، بڑے منصب والے، بڑی شان و شوکت والے، وہ سب میرے پاس آنے والے ہیں. لہذا میرا درجہ اس لیے بڑا ہے کہ میرے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کا درجہ دنیا میں بڑا سمجھا جاتا تھا، یا جنہوں نے اپنا درجہ بنایا ہوا تھا، اپنی شان و شوکت بنائی ہوئی، وہ میرے پاس آئیں گے. وقالت الجنہ، اور جنت نے کہا اس کے جواب میں کہ فی ضعفاء الناس و مساکینہم، مجھے تو اس پر فخر ہے کہ میرے پاس وہ لوگ آئیں گے جو ضعفاء، کمزور، دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے، دیکھنے والا ان کی کوئی شان و شوکت نہیں سمجھتا تھا، اور مساکین تھے، مساکین اس کو بھی کہتے ہیں کہ مال و دولت کے اعتبار سے کم ہے, یا مال و دولت چاہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو لیکن طبیعت میں مسکنت تھی, طبیعت میں مسکینی تھی, تو وہ لوگ سب میرے پاس آئیں گے. تو جہنم نے فخر کیا اس بات کے اوپر کہ جتنے بڑے بڑے شان و شوکت والے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے, اور جنت نے فخر کیا اس بات کے اوپر کہ مسکین طبیعت کے لوگ سب میرے پاس آئیں گے. فقضى الله بينهما, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا, اور یہ فرمایا جنت کا خطاب کر کے کہ انک الجنت رحمتی ارحم بك من اشاء وانک النار عذابی اعذب بك من اشاء ولکلیکما علی الملک. جنت سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو جنت ہے اور میری رحمت کا مظہر ہے, یا اپنی رحمت میری رحمت کا مظاہرہ اس جنت کے ذریعے ہوگا, تو جنت ہے میری رحمت کا مظہر ہے. ارحم بک من اشا, تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا اپنی رحمت سے نوازوں گا. اور جہنم سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو جہنم ہے اور میرے عذاب کا مظہر ہے, تو تیرے ذریعے میں عذاب دوں گا جس کو چاہوں گا. اور پھر فرمایا لکلیکما علی ملؤها, یعنی دونوں کو بھرنا میری ذمہ داری ہے, یعنی میں دونوں کو بھروں گا, جنت کو بھی اور جہنم کو بھی. تو جس پر اپنی رحمت نازل فرماؤں گا اس سے جنت کو بھر دوں گا, اور جس پر اپنا عذاب نازل فرماؤں گا اس سے جہنم کو بھر دوں گا. تو یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم اور جنت کا آپس کا ایک مکالمہ ذکر کیا. اب یہ مکالمہ ہو سکتا ہے حقیقت میں بھی ہو, تو کوئی مذائقہ نہیں, اللہ تعالیٰ جنت کو طاقت دے دے بولنے کی, جہنم کو دے دے بولنے کی, تو کوئی مستعد بات نہیں. اور یہ تمثیل بھی ہو سکتی ہے کہ گویا زبان حال سے جہنم یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر سارے بڑے بڑے متکبر اور جبار قسم کے لوگ آئیں گے, اور جنت یہ کہہ رہی ہے زبان حال سے کہ میرے پاس وافا اور مساکین کی کثرت ہوگی. لیکن سبق جو دینا منظور ہے وہ یہ کہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر, تکبر کر کے دوسروں پر بڑائی جتا کر رکھنا, یہ اپنے آپ کو جہنم کے خطرے میں ڈالنا ہے. لہذا تکبر کے پاس نہ پھٹکو, یہ ہے سبق جو یہ دونوں حدیثیں ہمیں آپ کو دے رہی ہیں. اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ یہ تکبر ام الامراض ہے, بیماریوں کی جڑ. اللہ بچائے یہ پیدا ہو جائے تو بے شمار بیماریاں خود بخود پیدا ہو, پھر انسان نہیں رہتا, وہ درندہ بن جاتا ہے. اس لیے تکبر کی مذمت وارد ہوئی. تکبر پیدا ہوتا ہے در حقیقت اپنے آپ پر نگاہ کرتے رہنے سے, کہ اپنے آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ میری فلاں چیز اچھی, میرا فلاں مقام اچھا, میری فلاں صفت اچھی. اپنی اچھائیوں کا مراقبہ کرنے سے, اپنی اچھائیوں کو بار بار سوچنے سے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے, اور آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے اعمال, اس کے افعال, دوسروں کے ساتھ برتاؤ, ہر چیز میں اس کی جھلک آتی ہے, وہ دوسروں کے ساتھ دوستی سے جاتا ہے. تو لہذا جب یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اپنی اچھائیوں کی طرف نگاہ کرنے سے, تو علاج بھی اس کا بالضد ہے. یعنی اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے عیوب کا استحضار کرے, اپنی کوتاہیوں کا, اپنی غلطیوں کا, اپنی بیچارگی کا استحضار کرے, تو اس سے تکبر دور ہوتا ہے. اور اگر کبھی فہرست بنانے بیٹھ جاؤ اپنی اچھائیوں اور برائیوں کی, تو یہی دنیا میں فیصلہ ہو جائے گا کہ عیوب زیادہ ہیں یا اچھائیاں زیادہ ہیں. کوئی بھی انسان, انبیاء علیہ السلام کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے سب سے الگ بنایا, لیکن انسان کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اگر اپنے عیوب اور اچھائیوں کا موازنہ کرے تو اس کی واقعی اچھائیاں زیادہ ہوں, عیوب زیادہ ہوں. ارے بھائی کس بات پر اتراتے ہو، کس بات پر ناز کرتے ہو، کیا چیز تمہاری ذات کے اندر موجود ہے جس کے اوپر ناز کرو، جس پر فخر کرو؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں، وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص دیکھا بڑا اکڑا ہوا جا رہا ہے، سینہ تان کر اور ہاتھ چلا کر، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ فرعون بنا ہوا چل رہا ہے۔ تو قرآن شریف نے فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ جتنا ہی اکڑ کر چل رہے ہو زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑ کے برابر تمہارا قد و قامت نہیں ہو سکتا، لہذا اکڑ کر نہ چلو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ وہ آدمی اکڑ کر اکڑتا ہوا جا رہا ہے تو اس کو ٹوکا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ نے کہ دیکھو بھائی یہ اس طرح اکڑ کر چلنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ تم اکڑ کر چل رہے ہو یہ قرآن شریف نے منع کیا ہے، گناہ ہے، حرام ہے اس طرح اکڑ کر چلنا۔ سمجھانے کی کوشش، وہ کہاں تھا؟ وہ تو اپنے تکبر کے نشے میں مست تھا۔ اس نے جواب میں کہا اتدری من انا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے تم یہ نصیحت کرتے ہو، جانتے نہیں میں کون ہوں؟ مطلب یہ تھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میرا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر میں اکڑ کر چلوں تو مجھے زیبا ہے اور میرے اوپر کوئی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ تو کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس وقت حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ضرب المثل بن گیا عربی میں، فرمایا کہ ہاں بھائی جانتا ہوں تم کون ہو، اول کا نطفۃ مضرۃ وآخر کا جیفۃ قذرۃ وانت ما بین ذلک تحمل العذرۃ، کہ جانتا ہوں تم کون ہو، تمہاری ابتدا تو ہوئی تھی ایک گندے پانی سے، پیدا ہوئے تھے ایک گندے پانی سے، گندے نطفے سے، تو اول کا نطفۃ مضرۃ وآخر کا جیفۃ قذرۃ، اور انجام تمہارا یہ ہونا ہے کہ بالآخر جب انتقال ہو جائے گا، مر جاؤ گے، تو یہ جسم جو ہے یہ ایک انتہائی بدبودار مردار جسم بن جائے گا۔ تو انتہا یہ ہے، ابتدا ہوئی تھی گندے پانی سے، انتہا ہوگی ایک مردار جسم کے اوپر۔ اب رہا بیچ کا معاملہ، تو فرمایا وہ انت فیما دیا گالی کا تحمل العذر، کہ یہ بیچ کا درمیانہ عرصہ ہے، اس پورے عرصے میں تم ہر وقت نجاست اٹھائے پھرتے ہو، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں کہ تم نجاست اٹھائے نہ پھر رہے ہو۔ یہ حقیقت، ذرا میں کون ہوں؟ تو پیدا بھی گندے پانی سے ہوئے، آخر میں جا کر بھی مردار بننا ہے، اور دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہو تو اس حالت میں گزار رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خال جو بنا دیا نا انسان کے اوپر، اس میں سارے عیوب چھپا رکھے ہیں۔ ذرا خال چھیل کر دیکھ لو تو سارا جسم نجاست سے بھرا ہوا، یہ خون ہے، یہ پیت ہے، یہ پیشاب ہے، یہ پخانہ ہے، یہ پانی ہے، جو کچھ ہے سب نجس ہے، اس درجہ نجس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر جسم سے ذرا سا خون نکل آئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیت نکل آئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ویسے ہی کوئی نجاست خارج ہو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ذرا سا اس خال کو چیر کر دیکھ لو تو اندر نجاست ہی نجاست بھری پڑی، اور کیا جتنے جینگے مارتے پھرو، اعلی سے اعلی لباس پہن لو، بہت شاندار قسم کا فیشنیبل وضع قطع اختیار کر لو، لیکن وہ جو نجاست اور گندگی ہے وہ ہر حال میں تمہارے ساتھ چمٹی ہوئی، کسی وقت خارج نہیں، ہر وقت بقول حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ جہاں جاتے ہو یہ نجاست اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو، اور ڈنگے مار رہے ہیں کہ میں یہ ہوں اور وہ، حقیقت میں ساری نجاست سے بھری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا آپ کے اوپر یہ خال کا ایک ایسا غلاف کروا دیا ہے جس کو سارے عیوب کی پردہ پوشی کر رکھتی ہے، ورنہ عیوب ہی عیوب ہے، سارے اندر گندگی گندگی بھری ہوئی، اس کا کبھی استعمال کر لو کہ یہ میری حقیقت ہے. اور جس دن ذرا یہ کچھ یہ کھال جو ہے یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو لوگ جن کرنے لگتے. اللہ بتائے یہ کھال جو عیب کو چھپا رہی ہے، اس کھال یہ کھال اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو لوگ جن کرنا شروع کر دیتے ہیں، قریب میں ایسے آدمی کو آنے دیتے ہیں کہ جس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے. جزام کو اللہ بچائے پیدا ہو جائے تو کوئی قریب بٹھاتے ہوئے بھی لوگ گھنیاتے ہیں کہ اس کے یہ قریب آ جائے گا تو نفرت معلوم ہوتی ہے. اور یہاں تک کہہ دیا کہ خود شریعت نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی اس قسم کے کسی مرض میں مبتلا ہو، بیماری میں، کوڑ میں، جزام میں، بلکہ یہاں تک لکھا فقہائے کرام نے کہ اگر کسی شخص کے منہ سے بدبو آتی ہو اس کو بھی مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا جائز نہیں. اس لیے کہ جب منہ سے بدبو آ رہی ہے بہت تیز اور جا کر نماز میں کھڑا ہو جائے گا تو آس پاس کے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. تو یہ بدبو اس بیچارے کا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے بدبو منہ سے ظاہر ہونے لگی، ورنہ بدبو ہم سب میں موجود ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر وہ بدبو موجود نہ ہو، لیکن اس کی بدبو آنے لگی، ظاہر ہونے لگی تو اس کی بدبو سے لوگ نفرت کرنے لگے. یہاں تک کہ مسجد میں حاضری کو منع کر دیا، صفائی خراب نے کیا تھا آدمی مسجد میں نہ جائے، مسجد میں جائے گا دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی. وہ گھر میں تو نماز پڑھے گا، وہ اس میں وہی ثواب اس کو ملے گا جو جماعت کا ثواب ہو، اس کے لیے جماعت میں جانا جائز. اب دیکھو یہ شریعت کے احکام کیوں ہے، شریعت نے اس طرح اتنے سخت احکام دیے ہیں دوسروں کو تکلیف سے بچانے کہ جماعت ایسی چیز جس کے لیے اتنے احکام وارد ہوئے، اتنے فضائل وارد ہوئے، تاکہ گھر کے مقابلے میں مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا افضل. لیکن یہاں کہہ دیا کہ اگر منہ سے بدبو تیز آ رہی ہے تو مسجد میں بچے. یاد آیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حرم شریف میں، تو طواف کرنے کے وقت دیکھا کہ ایک خاتون ہے، وہ بیچاری جزام کے مرض میں مبتلا ہے، وہ اور اسی حالت میں بیچاری طواف کر رہی تھی جزام کے حالت میں. اللہ تعالیٰ نے اپنی لگن دی تھی اس میں، اسی تکلیف کی حالت میں جزام کے حالت میں طواف کر رہی تھی. لوگ اب وہ حرم کے اندر جزام کے حالت میں طواف کر رہی ہے تو کہیں پانی گر رہا ہے، لوگ قریب سے گزرتے ہوئے کراہت محسوس کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم نے اس خاتون سے جا کر کہا کہ بیوی آپ کے لیے طواف کرنے کی اتنی فضیلت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے اور گھر میں بیٹھ کر بھی آپ جب رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو وہ سارے طوافوں کا ثواب ملتا ہے. یہاں آپ آتی ہیں لوگوں کو تکلیف ہوگی تو اس سے بچانے کی خاطر بیٹھ جائیے، جتنے اگر آپ صحت مند ہونے کی حالت میں جتنے طواف کرتی ان سارے طوافوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، لیکن گھر میں بیٹھے. وہ بیچاری چلی گئی حرم سے اور پھر حرم میں آنے کا ارادہ سے ترک کر دیا. دیکھو یہ اتباع کی بڑے بڑے کی بات جو میں کہا کرتا ہوں آپ حضرات سے بار بار کہ دین نام اتباع کا ہے، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں. کبھی شوق ہو گیا طواف کرنے کا، شوق ہو گیا فلاں عبادت کرنے کا، تو اب شوق پورا کر رہے ہیں، اس کا نام دین نہیں. دین نام ہے اتباع کا. اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، اس سے پورا کرنے کا نام دین. تو اس خاتون نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ جناب طواف جیسی عبادت اتنی بڑی زبردست آپ مجھے اس سے محروم کر رہے ہیں. نہیں، جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کے خلیفہ کا حکم ہے، تو اب میری زبان بند ہے، جا کر چلیے. نہیں آئی. جب کئی سال گزر گئے تو اس بیچاری کو پھر کچھ دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ بہت دن ہو گئے ہیں کبھی طواف کرنے کی نوبت نہیں آئی. چلو دیکھا کچھ دن، کئی سال گزرنے کے بعد اس وقت حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہو چکی تھی، تشریف دنیا سے جا چکے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہی عورت حرم کی طرف آ رہی ہے. تو جب وہ حرم کو آتے ہوئے دیکھا تو کسی نے اس سے خطاب کر کے کہا کہ بی بی اب شری ماتا ظالے کر رہی کہ بی بی خوشخبری ہو تمہیں, وہ آدمی جو تمہیں طواف کرنے سے روکا کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا, اب وہ دنیا میں نہیں, اب مزے سے کتنا چاہو طواف کرو. تو وہ جس وقت اس نے یہ لفظ سنا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگی انا للہ وانا الیہ راجعون. واقعہ یہ ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں آئی تھی کہ مجھے ان کے وفات کی خبر مل گئی تھی, اگر مجھے وفات کی خبر مل گئی ہوتی تو میں نہ آتی. میں تو اس خیال سے آئی تھی کہ دل میں جذبہ اٹھا ایک مرتبہ طواف کرنے کا, یہ سوچا کہ چلو زیادہ سے زیادہ وہ مجھے منع کریں گے سزا دیں گے سزا کھا لوں گی, لیکن میں اپنا ایک شوق پورا کر لوں گی سزا کھا لوں گی. لیکن جب مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا, تو اب جب کہ انتقال ہو چکا تو اب میں ان کے حکم کے خلاف ورزی نہیں, کیونکہ عمر ایسے آدمی نہیں تھے جن کی زندگی میں اطاعت کی جائے اور مرنے کے بعد مخالفت کی جائے. تو وہ ان کی اگر زندگی میں اطاعت کرتی تھی تو مرنے کے بعد بھی کروں گی, اب میں کباب کروں گی. اللہ, تو اب یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ایوب کی پردہ پوشی فرما رکھی ہے ہماری اس حال کے ذریعے, ذرا سا یہ کہیں کھل جائے تو حقیقت حال واضح ہو جائے. کیا حقیقت؟ اس لیے حضرت ذوالنون مسیح رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا حکیمانہ مراقبہ بتایا کہ اپنے آغاز کا غور کر لو, اپنے انجام کا غور کر لو, اور اس وقت اس حال کا غور کر لو. اگر یہ سب کچھ لیپا پوتی نہ ہو حال کی تو اندر سے سب نجاست بری ہو. اس پہ اثر سے کس چیز پر اثر؟ تو آدمی کس چیز کے اوپر انسان ناز کرے, عام طور سے تکبر ہوتا ہے انسان کو, یا تو اپنی جسمانی حالت پر, میں خوبصورت بہت ہوں, میں صحت مند بہت ہوں. یہ ساری خوبصورتی اور صحت مندی یہ خدا جانے کس دن چھن جائے. تم نے خود بنا لیا تھا اپنے آپ کو خوبصورت, خود بنا لیا تھا صحت مند. جو کچھ ہے عطا ہے کسی کی, جس طرح اس نے عطا فرمائی اسی طرح اگر چاہے تو چھین لے جب چاہے. اور تجربہ ہے کہ یہ سب چیزیں کسی نہ کسی وقت جاتی رہتی. اللہ, ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے اولیاء اللہ میں سے, تو وہ کہیں گزر رہے تھے تو اس زمانے میں یہ غلام باندیاں بکا کرتی تھیں, کنیزیں اور غلام بکا کرتے تھے. تو ایک آدمی ایک کنیز کو لیے کھڑا تھا اور اسے بیچ رہا تھا. کنیز تھی بڑی خوبصورت اور صحت مند, تو اس نے ان کو گزرتے ہوئے جیسے لوگ پیشکش کیا کرتے ہیں کہا کہ دیکھیں یہ اتنی اچھی کنیز ہے آپ اس کو خرید دیجئے تو میں آپ کو سستے داموں دے دوں گا. تو انہوں نے کہا بھائی کتنے میں دو گے؟ تو اس نے کوئی قیمت بتائی. تو کہنے لگے بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ میں کنیز لے لیتا, کنیز کے اندر کی ضرورت مجھے بھی ہے خدمت کے لیے, لیکن میں لے لیتا, لیکن اس میں یہ میں نے دیکھا کہ یہ کنیز جو ہے یہ عیوب سے بھری ہوئی ہے, بڑے عیب ہیں. ابھی کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو ایسی کنیز ہے کہ ساری دنیا اس کو پسند کرتی ہے, اور ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی, اور صحت کے اعتبار سے بھی, اور ہنر کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, عیوب اس میں یہ ہے کہ یہ کنیز جو ہے اس کا سارا حسن و جمال یہ چند مہینوں چند سالوں کا ہے, اس کے بعد ڈھل جائے گا. اور یہ صحت, اور جو کچھ صحت کی بات کر رہے ہو, یہ صحت بھی چند سالوں کی ہے, اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ یہ کب تک میرا کام انجام دے گی؟ کچھ دنوں کے بعد موت کے منہ میں چلی جائے گی. تو ایک تو کنیز یہ ہے, اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے رکھی ہوئی ہے جنت میں, اس کے اندر نہ اس کا حسن جمال کبھی ختم ہوگا, نہ اس کی صحت کبھی ختم ہوگی, نہ وہ کبھی فنا ہونے والی ہے. تو میں تو اس جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھی ہے اس کی فکر میں ہوں, اور اس عیبدار کنیز کو میں لینا نہیں چاہتا. تو آدمی اگر غور کرے تو یہ سارا حسن جمال, ساری صحت, ظاہری خوبصورتی, یہ سب فنا ہو جانے والی ہے. اس فنا ہو جانے والی چیز پر کیا انسان ناز کرے, کیا انسان اس کے اوپر فخر کرے. دوسرا کبھی فخر ہوتا ہے انسان کو اپنے مال پر کہ میں بڑا مالدار ہوں, اور مالدار ہونے کی بنا پر اپنے آپ کو دوسروں سے بلند و بالا سمجھتا ہے, دوسروں پر اپنا سکہ جمانا چاہتا ہے, شان و شوکت دکھانا چاہتا ہے. تو یہ مال یہ ایسی چیز ہے جس میں مالدار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے, جب حالات بگڑتے ہیں تو بڑے بڑے مالداروں کو اللہ بچائے بازاروں میں بھیک مانگ کے دیکھا گیا. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ڈھاکہ میں اب بھی ایک بازار ہے, اس کا نام ہے بیگم بازار. تو اس کا قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک نواب صاحب تھے, وہ بڑے مالے بڑے پائے تھے, بڑی جاگیر, بڑی جائیدادیں, خدا نے کیا کیا. تو انتقال ہو گیا تو ایک لڑکا چھوڑ کے گئے, ایک لڑکی چھوڑ کے گئے. تو ساری جائیداد ساری دولت ان دونوں بہن بھائیوں کے حصے میں آ گئی. اب کیا ہوا کہ ایک دن بیگم صاحب نے کسی کپڑا خریدنا چاہتی تھی, کسی کپڑے فروش کو بلوایا, وہ کپڑے کا تھان لے کے آیا. تو وہ کپڑا کینچی سے اس نے کاٹ کے پھر پھاڑا ان کو دینے کے لیے. تو وہ ریشمی کپڑا تھا, اس کے پھاڑنے کی آواز بیگم صاحبہ کو پسند آئی. یہ آواز بڑی دلکش ہے اور اس کو سننے میں بڑا ضرور معلوم ہوتا. تو اب صبح شام مشغلہ یہ ہو گیا کہ تھان بڑے بڑے ریشم کے منگوائے جاتے اور ذرا اس کو پھاڑا جاتا, پھاڑ کے اس کی آواز سے نازل ہو رہی, آواز سے خوش ہو رہی کہ آواز بڑی اچھی رکھی. انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. جو صاحب دادے تھے ان کا یہ ہوا کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ماچس جو جلائی, تو ماچس کے جلانے سے جو ایک ہلکی سی بو آتی ہے وہ خوشبو پسند آ گئی. تو اب ان کا صبح سے لے کے شام تک یہی مشغلہ ہو گیا کہ ماچسیں آ رہی ہیں اور وہ اس کے اوپر اس کو جلا رہے ہیں اور اس کی خوشبو سونگ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک بیگم صاحبہ اندر یہ کام کر رہی ہے, صاحبزادے باہر یہ کام کر رہے ہیں, ساری دولت اس میں لگا. اور والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اب اس وقت اپنے زمانے کی بات کرتے تھے کہ اب بھی وہ لوگ موجود ہیں جو جنہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں اسی بازار میں جہاں ان کی جائیدادیں تھیں یہ دونوں بھیک کا پیالہ لیے ہوئے لوگوں سے بھیک مانگتے. اتنی بڑی دولت ملی اور وہ اسی واسطے وہ جگہ آج بھی ڈھاکہ میں بیگم بازار کے نام سے مشہور ہے. تو اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ عقل ذرا سی پھیر دے, مت الٹی ہو جائے, سارا مال ساری دولت ساری جائیداد یہ سب کچھ اکارت ہو جاتا ہے. خدا نے کب سیکھا ہے, اس پر فخر کر رہے ہو, اس پر ناز کر رہے ہو. علم پر ناز ہوتا ہے بعض کو, میں بڑا عالم ہوں, بڑا فاضل ہوں, بڑا ہنر مند ہوں. تو یہ علم اور فضل اور ہنر یہ بھی سب اللہ جل جلالہ کی عطا ہے, اور کبھی سلب ہو جائے اللہ بچائے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے ہنر مند کو دیکھا کہ کسی وقت ایسے عاجز ہوتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بد سے بدتر جاہل بھی ایسا نہیں کر سکتا. اللہ, میں خود اپنا تجربہ آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ شروع سے بچپن سے لکھنے کی عادت ہے, اور پتہ نہیں کتنے کاغذ خدا جانے ہزارہ کاغذ کالے کیے ہوں, تو لکھنے کی عادت ہے اور مضمون کتاب تالیفات میں لکھنا. لیکن آپ سے میں سچ عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالکل معمولی سی بات, چھوٹی سی بات جس کے لکھنا کوئی مشکل نہیں, وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوں کہ لکھوں, ہاتھ میں قلم ہے, سامنے کاغذ ہے, فرصت کا وقت میسر ہے, اس کے باوجود دو لفظ نہیں بنتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو انسان دو لفظ نہیں بنتا, اور جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جاتی ہے تو تھوڑے سے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ لکھوا دیتا. تو یہ لکھنے کی جو یہ توفیق ہے یہ اللہ تعالیٰ جلالہ کی طرف سے, کس پہ انسان ناز ہے. خطاب بڑا واضح, تقریب بڑے بات کہہ رہے ہیں, تقریریں ہو رہی ہے, کتاب ہو رہا ہے, لیکن آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے توفیق نہ ہو تو آدمی ایک لفظ نہیں بول سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی بار خلیفہ بنے تو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, کھڑے تو ہو گئے. اب الحمدللہ جو خطبہ کے شروع کے الفاظ ہوتے ہیں حمد و ثنا کے, وہ تو کہہ دیے. کہنے کے بعد آگے نہیں چلتی گاڑی, دو لوگ زبان کے لیے نکلتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی جو خطبہ کے شروع کے الفاظ ہوتے ہیں حمد و ثنا کے, وہ تو کہہ دیے. کہنے کے بعد آگے نہیں چلتی گاڑی, دو لوگ زبان کے لیے نکلتا. تو اتنا کہہ کے بیٹھ گئے کہ بھائی پہلے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ہر کام مشکل ہوتا ہے, اس لیے اس وقت میرے کو سمجھ نہیں آ رہا, میں بہتر بیٹھا. حضرت حکیم الامت مولانا خان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے, ہمارے پاس تو جو پوچھا انہیں خدا فیض ہے. تو ان کے مواعظ دیکھیے آپ کس طرح دریا بہے ہوئے ہیں علوم کے اور معارف کے, انسان حیران ہوتا ہے. 600-700 سے کم مواعظ نہیں ہے جو چھپ گئے ہیں, جو نہیں چھپے وہ اس کے علاوہ. لیکن میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت کھڑے ہوئے واعظ کہنے کے لیے کسی مسجد میں, غالباً دہلی کی بات, تو وہاں پر بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, خطبہ پڑھا. اب خطبہ پڑھنے کے بعد خاموش کھڑے. جب کئی منٹ گزر گئے تو فرمانے لگے کہ بھائی وہ میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کوئی اس وقت بات ذہن میں نہیں آ رہی, کہ کیا کہوں کیا نہ کہوں. بہت سوچا کہ پہلے جو کچھ پہلے کچھ بیان کیا گیا ہے, پہلے اس نے بیانات کیا گیا, ان میں سے کوئی بات کہہ دوں, لیکن وہ بھی کچھ یاد نہیں آ رہی. اب اگر کچھ کہوں گا تو تکلف سے کہوں گا, اور تکلف سے میری عادت نہیں, لہٰذا السلام علیکم, لہٰذا میں اب کچھ کہنے سے معذور ہوں. اب اتنا بڑا عالم متباہر, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات القا نہیں ہوئی, بیٹھ گیا. کس علم پر انسان ناز کرے. میرے حضرت شیخ فرمانے لگے ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو بھائی سبق آموز بات ہے, کس بات پر انسان ناز کرے. ابھی میں خط لکھنے لگا تھا تو چالوا دستخط کر دوں, تو ایسا کچھ عقل گم ہوئی کہ دستخط کرنے نہیں آ رہے تھے مجھے, یہ دستخط کیسے کروں وقت میں, سمجھ میں نہیں آ رہا. کافی دیر غور کرنے کے بعد پھر یاد آیا, پھر لکھا بدل سکتی. کس چیز پر انسان بھروسہ کرے, کس چیز پر انسان ناز کرے, سب اللہ جل جلالہ کی عطا ہے, جب چاہے پھل پھل. تو علم فضل ہنر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو برداشت کرے. منصب جاہو منصب, بڑے مرتبے کے آدمی ہیں, بڑا اونچا مقام ہے اور لوگ مانتے ہیں یہ سب کچھ, لیکن سارا جاہو منصب کسی ایک مرحلے میں جا کر بھرا رہ جاتا ہے اور ختم. ایک سبق آموز قصہ خود میرے ساتھ ایک مرتبہ پیش آیا, اور میں کیونکہ عدالت میں بھی کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں عدالت کے کچھ آداب ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میں عدالت سے نکل رہا تھا تو گاڑی میں سوار تھا, تو جس دروازہ ہوتا ہے وہاں پر سپاہی کھڑے رہتے ہیں بڑے مسلح, اور جب کوئی جج صاحب وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ ان کو ایک خاص شان سے سلامی دیتے ہیں. تو میں نکل رہا تھا, گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا وہ سپاہی جو وہاں پر کھڑا ہوا تھا, اس نے ہنسی معمول بڑے ادب کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ سلامی دی, سلامی دے کے نکل آئے, بڑی تعظیم ہوئی. تو باہر نکلنے کے بعد اتفاق سے میرے ڈرائیور کو کچھ کام تھا, کسی جگہ جانا تھا, تو اس نے مجھ سے چھٹی لے لی, تو میں نے کہا چلو میں ہی ڈرائیو کر کے لے جاتا ہوں گاڑی. تو وہ اپنے کسی کام چلا گیا, میں نے ڈرائیو کرنی شروع کر. اب وہ مجھے یاد واد رہتا نہیں کہ کون سی سڑک کے اوپر بولنا چاہیے, کون سی پر نہیں بولنا چاہیے, تو ایک جگہ غلط موڑ دیا. اسی وقت ابھی 5 منٹ ہوئے تھے وہاں سے نکلے ہوئے, تو موڑ دیا غلط ایک سڑک کے اوپر. اب جو میں نے غلط موڑا تو ایک سپاہی آ گیا, اور اس نے جناب بڑی سخت سنانی شروع کی. تمہیں نے نظر نہیں آ رہا, تمہارے منہ پر آنکھیں نہیں ہیں, یہ راستہ بن گیا ہے, تم نے اس کے اندر موڑ دیا. بڑی اس نے سخت لہجے میں سخت سنانی شروع کی. تو میں نے کہا دیکھو یہ ہے انسان کی حقیقت. ابھی وہاں وہ سلامی دے رہا تھا, اور بڑی تعظیم تکریم کر رہا تھا, اور ابھی یہاں اس نے اس کا فوراً فوراً بدلہ چکا دیا. ایک منٹ تو اس کو بعد اس کو سمجھایا کہ میں غلطی ہو گئی. اس نے کہا نہیں جی, اور نتیجہ یہ کہ وہ چالان کرنا شروع کر دیا. تو خیر چالان تو اس کو کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا بھائی کر لو, اس میں کوئی آدمی آ گیا جو مجھے جانتا تھا, تو اس نے اس سے کہا کہ بھائی تم کیا حرکت کر رہے ہو. اس کو بیچارے کو پھر بعد میں بڑی ندامت ہونے لگی. کہنے لگا کہ نہیں میں چالان وغیرہ نہیں کرتا. پھر میں نے زبردستی چالان کہا کہ نہیں کرو, تو راستے کے واقعی قانون کی خلاف ورزی تھی, تو اس لیے چالان تمہیں کرنا چاہیے. اب وہ اس کی ہاتھ پاؤں کے توتے اڑے ہوئے کہ یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دکھا دیا کہ یہ سارے عزت شہرت تعظیم ادب یہ سب اضافی چیزیں, وقتی عارضی بے بنیاد بے حقیقت. چند لمحوں کے لیے کسی نے تعظیم کر لی, اگلے لمحے میں یہ معاملہ پیش آتا. تو ہمیں ان واقعات سے سبق لینا چاہیے, عبرت حاصل کرنی چاہیے. حقیقت میں انسان کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے درجات طلب فرمائے, حضرت محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ بڑے درجے کے عالم بھی تھے اور خاندانی اعتبار سے شہزادے شہزادے. تو ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کسی مسجد کے اندر گزر ہوا. راستے میں کہیں کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی تو مسجد میں کہیں چلے گئے کہ رات جا گزار لوں. اب وہ مؤذن صاحب جو تھے وہ مسجد کی اس کے نگرانی میں مامور تھے, انہوں نے جناب ان کو نکالنا شروع کیا کہ نہیں یہاں اجازت نہیں ہے باہر نکلی. انہوں نے کہا بھائی میں مسافر ہوں, مسافر کے لیے جائے تو مسجد میں رات گزار لینا, مجھے چھوڑ دو. نہیں مانتا, وہاں نکل گئے. نکلنے کے بعد پھر کھولنے کے بعد آ گیا. اب پھر اس نے رات دھکے دے کے نکالا کہ نکلو یہاں سے, یہاں اجازت نہیں ملے گی. پھر پھر نکل گیا مانا, دو تین دن تھوڑی دیر گھوم گھما کے پھر اندر داخل ہو گئے. پھر اسے دھکے دے کے نکالنے کی کوشش کی. اسی دھکا پیل میں دیکھا کہ وہ دو شاہی سوار شاہی جو بادشاہ کے وہ آئے مارنا کو ڈھونڈتے ڈھانڈتے. تو کس نے بتایا ہوگا کہ وہاں ہے, تو وہ ڈھونڈتے ہوئے دیکھا تو وہاں مسجد سے جناب دھکا پیل ہو رہی تھی. تو مارانا وہ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ شاہی سوار ان کو بلانے آئے تھے, کوئی بہت بڑا آدمی ہوگا جس بادشاہ میں آدمی ان کو بلانے کے لیے آئے ہیں. اب اس کی سٹی گم ہوئی کہ میں نے ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا تو اب میرا کیا اثر بنے گا. تو مولانا نے اس کو تسلی دی کہ نہیں بھائی تمہارا پیچھا لگ کے نقصان پہنچے گا, تم نے ٹھیک کام کیا اور واقعی مسجد کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی, تم نے چاہیے تھا نکالتے نکالا, مجھے اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے, تمہیں بے فکر اور سزا نہیں ملے. جب یہ سب کچھ ہو گیا اس نے کہا کہ حضرت پھر آپ نے کیا کیوں یہ, یعنی ایک مرتبہ میں نکال دیا تھا پھر دوبارہ آئے, پھر دوبارہ نکال دیا تین پھر آئے آپ, تو یہ کیا آپ نے کام کیا؟ کہا چھوڑو تم یہ بات. مجھے کہا نہیں کہ میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں کیا. تمہارا نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی باہر جب جاتا ہوں تو ہاتھ پاؤں چومنے والے بہت ہیں اور لوگ تعظیم کرنے والے بہت ہیں, اور اس کے نتیجے میں کبھی کبھی انسان کا اپنا نفس خراب ہو جاتا ہے, تو کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ موقع غنیمت ہے, اس نفس کو بتاؤں کہ تیری حقیقت یہ ہے کہ تجھے دھکے دے کے نکالے, تو اپنے نفس کو بتانے کے لیے لایا تھا یہاں اس جگہ بار بار. اس لیے یہ علاج کرتے ہیں یہ لوگ اپنے نفس کا کہ کہیں اس کے ذریعے دھوکہ نہ کھا جائے, دوسروں کے کہتے کہتے خود بھی دھوکے میں آ جائے جہاں میں ہو گیا کوئی بڑا آدمی. تو بھائی نہ انسان خوبصورتی پر صحت پر ناز کر سکتا ہے, نہ مال پر ناز کر سکتا ہے, نہ علم پر ناز کر سکتا ہے, نہ عہدے اور منصب پر ناز کر سکتا ہے, کوئی چیز ناز بھی نہیں. آدمی کو اپنی حقیقت پہچاننی چاہیے کہ مٹی سے پیدا ہوا تھا, گندے پانی سے اس کی تکلیف ہوئی اور اب بھی نجاستیں اٹھائے پھر رہا ہے, کس چیز جو پر اکڑے کس چیز پر اترائے. ہاں البتہ ایک بات بڑے یاد رکھنے کی عرض کر دیتا ہوں, بزرگوں سے سنی ہوئی کہ کبھی نہ کبھی انسان کے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے اور بالقا دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ واقعتا کچھ چیزیں تو ہیں جو موجود ہیں اپنے اندر. اگر ایک آدمی عالم ہے تو وہ ہے عالم, کیسے جھٹ رہا ہے کہ میں نہیں ہوں عالم, میرے پاس علم نہیں. یہ کوئی دولت مند ہے تو ہے, کیسے کہے کہ دولت نہیں ہے. تو خوب یاد رکھ لیجئے دو چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک یہ کہ آدمی یہ سوچے کہ میں اچھا ہوں, یہ تو ہے عجب اور تکبر اور گناہ اور حرام. اور یہ سوچے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اچھا بنایا ہے, تو یہ تکبر نہیں, یہ شکر ہے نعمت کا اور اس کے اندر کوئی گناہ نہیں. اتنا باریک فرق. یہ سوچے کہ میں اچھا ہوں, میں بڑا ہوں, تو گناہ ہے, حرام ہے, تکبر ہے, عجب ہے, استکبار ہے. اور کہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ اچھائی عطا فرمائی, تو بس وہی تکبر فنا ہو گیا. اس واسطے اگر اپنی طرف منسوخ نہیں کر رہا, انہوں نے عطا فرمائی ہے, انہیں کی عطا ہے, انہیں کا کرم ہے, جب تک انہوں نے عطا فرمانا کیا ہے, جب چاہیں گے واپس لے لیں گے, پھر اپنی ذاتی کوئی یہ کام کر لے تو بس تکبر کی جڑ کٹے, جڑ کٹے. اسی واسطے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب کا صلاح سن رہا, کہ شکر وہ چیز ہے جو تکبر کی جڑ کاٹ دے. جب کبھی خیال آئے اپنی کسی بات کا, اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ بات عطا فرما دی, تو یہ نعمت کا ذکر ہے اللہ کی. اما بھی نعمت ربی کا بحد ہے, اس کا حکم ہے کہ اپنے پروردگار کی نعمت کا دوسروں سے بیان بھی کرو کہ الحمدللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی. جب انسان سچے دل سے اللہ کا شکر ادا کرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے, تو تکبر اس کے دل میں نہیں آئے گا, پھر وہ دوسروں کو حقارت سے نہیں دیکھے گا, اس واسطے کہ جانتا ہے کہ میری کچھ نہیں, میری کوئی چیز نہیں, میری کوئی حقیقت نہیں, اللہ نے عطا فرمائی ہے, جب چاہے گا واپس لے لے. تو ایسا آدمی کبھی دوسرے کے اس کو حقیر نہیں سمجھتا, کبھی دوسرے کے ساتھ درستی کا سختی کا معاملہ نہیں کرتا. یہ ہے فرق تکبر میں تہذیب سے نعمت. جو متکبر ہوتا ہے اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں, مجھے جو کچھ ملا ہے میری ذاتی خصوصیت ہے, اور جب اللہ کی طرف منسوخ کر دیتا ہے تو یہ بات ختم ہو جاتی ہے. یہ بات تھی تکبر سے متعلق. اب تکبر کے جس طرح حرام ہے, اسی کے مقابل میں فرض ہے تواضع اختیار کرنا, کہ آدمی تواضع اختیار کرے, یہ بھی ضروری ہے. تکبر حرام اور تواضع اللہ کے لیے تواضع واجب. تواضع سے مراد ہے اپنے آپ کو کم سمجھ, اپنی حقیقت کو پہچاننا کہ میں بے حقیقت ہوں, اس کا نام ہے تواضع. اس کو بھی اس کی تحقیق ضروری ہے. تکبر حرام, تواضع ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت عطا کرتا ہے, بلند کرتے ہیں. تو یہ تواضع کی حقیقت بھی سمجھ لیتی ہے. جیسے کسی مطلب آپ کو ملفوظ سنایا تھا حضرت خانوی کل سے لاؤ کر, کہ ہمارے ہاں تو اول و آخر ایک ہی سبق ہے, اپنے آپ کو مٹا دیں, مٹا دیں, میری کوئی حقیقت, یہ ہے تواضع. تو کل کسی مطلب جب میں نے یہ بات کہی تو ایک صاحب پوچھ بھی رہے تھے پچھلی مجلس میں بعد میں, اور پھر اپنی بعض اوقات دل میں خیال پیدا ہوتا ہے. آج کل بڑا زور ہے علم نفسیات کا, اور نفسیات کے اندر نفسیات ایک چیز ہوتی ہے جو بہت مشہور ہے آج کل لوگوں میں, احساس کمتری. احساس کمتری اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ احساس کمتری تو بہت بری چیز ہے, اور کسی کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو اس کو باقاعدہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو وہ ایک صاحب پوچھنے لگے کہ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو مٹانا چاہیے, اس کا معنی یہ ہے کہ آپ احساس کمتری لوگوں کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور جب تواضع کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ احساس کمتری لوگ اپنے اندر پیدا کریں. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ احساس کمتری پیدا کریں؟ تو بھائی تواضع اور احساس کمتری کا فرق سمجھنا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ نفسیات جن لوگوں نے مرتب کی ان کو بیچاروں کو دین کا اللہ کا اللہ کے رسول کا تو کچھ پتا تھا نہیں, لہٰذا انہوں نے ایک ایسا لفظ اختیار کر لیا کہ اس میں بعض اچھی باتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں, اس کو بھی احساس کمتری میں شامل ہو جاتی ہیں. لیکن فی الواقع تواضع میں اور احساس کمتری میں فرق ہوتا ہے. فرق یہ ہے, ذرا سمجھ لو, کہ احساس کبتری جس کو کہا جاتا ہے وہ در حقیقت شکوا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر. یعنی کہ انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے بہت محروم رکھا گیا ہے, میں مجھے بہت غلط طریقے سے پیچھے رکھا گیا ہے, میں مستحق تو زیادہ کا تھا لیکن مجھے ملا کم, میں مجھے بدصورت پیدا کیا گیا, مجھے غیر صحت مند بیمار پیدا کیا گیا, مجھے مال و دولت کم دی گئی, میرا رتبہ کم رکھا گیا. تو یہ ایک شکوا ہوتا ہے اس کے اندر دل میں کہ مجھے پیچھے رکھا گیا, اور اس شکوے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے طبیعت میں جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی, لہٰذا جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے. اور اس جھنجھلاہٹ کے نتیجے میں بعض اوقات انسان خود اپنے آپ کو مظاہرہ کرنا چاہتا ہے اپنی بڑائی کا, اپنی اچھائی کا. تو یہ سارا بنیاد ہی چلتی ہے اللہ کی تقدیر پر سیکھنے سے, ایسا دیکھ سکتے. اور اس کے نتیجے میں انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں انسان دوسروں کے سامنے اپنی زیادتی بڑائی دکھانا چاہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جھنجھلاہٹ ہوتی ہے, بعض اوقات اس کے اندر مایوسی ہوتی ہے کہ اب آئندہ میں کچھ نہیں کر, مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا, یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ بالکل الگ لائن ہے. توازو جس چیز کا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر شکوا نہیں, اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر انعام, اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر سے پیدا ہوتی ہے توازو. کہ اللہ نے کرم کیا کہ مجھے, میں تو بے حقیقت تھا لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ ان کا کرم ہے, عطا ہے, میں اس کا مستحق نہیں. تو دیکھو کتنا عظیم فرق ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ مستحق زیادہ کا تھا ملا کم, تو وہ تو حقیقت میں تکبر کا ایک حصہ ہے, اپنے آپ کو بڑا مستحق سمجھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ ملا کم. اور توازو والا یہ کہتا ہے کہ صاحب میں مستحق تو اتنے کا بھی نہیں تھا جتنا مجھے ملا. حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا یہ ان کی عطا ہے اور میں مستحق اس کا بھی نہیں تھا, کیونکہ ان کی عطا ہے, انہیں کے عطا پر بھروسہ کرتے ہوئے میں اپنی زندگی گزار ہوں. تو یہ فرق ہوتا ہے توازو میں اور ایسا کم قریب. تو توازو محبوب ہے, مربوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیا. تکبر کی خاصیت یہ ہے کہ بالآخر وہ ذلیل ہوتا ہے, اور توازو کی خاصیت یہ ہے کہ بالآخر اس کو عزت ہوتی ہے. ایک عربی زبان کا مقولہ ہے بڑا حکیمانہ, وہ اس میں کہنے والے نے کہا کہ متکبر کی مثال ایسی ہے اس شخص کسی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو تو وہ اوپر سے لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور لوگ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں. اوپر سے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے, جتنے آدمی نیچے گر رہے ہیں گزرنے ہیں سب چھوٹے چھوٹے کرا رہے ہیں, سب کو چھوٹا سمجھ رہا ہے, اور وہ جو گزرنے والے ہیں وہ اوپر دیکھتے ہیں تو وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو متکبر جو ہے وہ ساری دنیا کو حقیر سمجھتا ہے اور ساری دنیا اس کو حقیر سمجھتا ہے. اور جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ توازو پیدا فرما دے, حقیقی توازو, تو پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت بھی عطا فرماتے ہیں, رفعت بھی اس کو حاصل ہوتی ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. ہاں بشرطے کہ توازو یہ حقیقی توازو بلندی حاصل کرنے کے لیے نہ کی گئی ہو اختیار سوچی توازو, بلکہ واقعی اللہ کے آگے توازو کیا. اس توازو اور توازو پہ حصول کی تربیت دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی, صحابہ کرام نے تابعین کو, تابعین تبع تابعین کو, بزرگان دین کو, اور یہ تصوف کا جو سلسلہ ہے سارا اس میں یہ پہلا قدم ہے آگے بڑھنے کے لیے کہ توازو کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سب کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے. حاصل اس کا کیا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی جو کچھ ہے اللہ کی عطا, اسی سے مانگنا ہے اسی کی طرف. تو اب اگر کبھی کسی اپنے اچھے وقت کا دھیان آ بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے میرے استحقاق کے بغیر مجھے یہ چیز عطا فرما دی. یہ کرتے رہو تو انشاءاللہ توازو آ جائے. اسی لیے حضرت ہمارے حضرت فرما دیتے کہ کثرت سے شکر ادا کرنا یہ نسخہ اکثیر ہے تکبر کو ختم کرنے کے لیے اور تواضع سے حصول کے لیے. ایسے اسباب اختیار نہ کریں جو تکبر والے ہوں. اپنے آپ کو کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کو اپنے سے فروتر نہ سمجھے. یاد رکھو چھوٹے سے چھوٹا کام اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ تو میرے درجے سے گری ہوئی بات ہے. کوئی درجے سے گری ہوئی بات نہیں. تم کیا تمہارا درجہ کیا؟ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دوہ رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے اپنے بدن کی خدمت کر رہے ہیں. ایک معمولی سی چھوکری آتی ہے, حدیث میں آتا ہے چھوٹی چھوکری آتی ہے کہ مجھے آپ سے کام ہے, ہاتھ پکڑ کے لے جاتی ہے, آپ اس کے ساتھ کسی لے جا رہے ہیں. کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میرا درجہ اس سے بلند ہے کہ میں چھوکری کے ساتھ جاؤں. کوئی آدمی چھوٹا سا حقیر تحجہ میں لے کر آ جاتا ہے تو آپ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. کوئی کتنا ہی بظاہر دیکھنے میں کم رتبہ شخص ہو وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, ملنے کے اوپر کبھی کوئی اعتراض نہیں فرماتے کہ یہ تو مجھ سے کم رتبہ ہے, میں کیسے اس سے ملوں. تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کو اپنے کام کو یہ نہ سمجھو کہ یہ میرے درجے سے فروتا نہیں. بازار میں بکریاں چرانا, آج ذرا دیکھو تو دل پہ ہاتھ رکھے کہ بکریاں چرانے کو ہم سے کہا جائے کہ تم بکریاں چراؤ تو دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ بکریاں چرانا تو ہمارے درجے سے فروتر کام ہے. اور سارے انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرائی, کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکری نہ چرائی. کیا؟ ایک تو اس سے تواضع اور مسکرت پیدا, دوسرے بکریوں کے گلے کو سنبھالنا, ان کی تربیت, ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے, ان کو شفقت, تحمل, بردباری, یہ ساری چیزیں یہ عادت ڈلوائی جاتی ہے بکریاں چروانے. تو بھائی کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے, یہ نہ سوچو. اگر ضرورت پیش آ گئی تو وہ کام کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. حضرت حکیم الامت مولانا خان کے تفصیلات نے لکھا, حضرت کے استاد تھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کے بڑے محبوب اساتذہ رہتے ہیں, دار الدیوبند کے صدر گزر رہے تھے, بڑے اونچے درجے کے عالم تھے. ان کے بارے میں حضرت نے ایک بات میں فرمایا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی ان کی تعریف کرتا ان کے سامنے تو ہمیشہ خاموش رہتے تھے, کچھ بولتے نہیں. جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا, اگر بناؤ کی توازو کسی نے تعریف کر دی تو آپ اس کے نہیں بھائی آپ کی تو آپ کا حسن زن ہے اور ہم تو اس قابل ہیں وغیرہ وغیرہ, حالانکہ دل میں بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی میری تعریف کر رہا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اور کرے, اور ساتھ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے بھی ہیں لیکن زبان سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نہیں بھائی آپ کا حسن زن ہے تو بندہ کس قابل ہے وغیرہ وغیرہ. یہ بناوٹی توازو ہوتی ہے. تو یہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بناوٹ بناوٹ نہیں ہوتی. جب کوئی تعریف کرتا ہوتا ہے تو کوئی اس قسم کا کلمہ زبان سے نہیں کہتے تھے کہ بھائی تو خاموش ہے کہہ دیا اس نے کہہ دیا. تو دیکھنے والا بابا سمجھتا تھا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اپنی تعریف سے خوش ہوتے ہیں اور تعریف کروانا چاہتے ہیں تو کسی کو ٹوکتے بھی نہیں, روکتے بھی نہیں, اس کی تردید بھی نہیں کرتے. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھنے والا ان کو سمجھتا تھا کہ اس میں تواضع نہیں. حالانکہ تواضع اس چیز کا نام نہیں ہے, تواضع تو دل سے ہوتی ہے. اور اس تواضع ہونے کی سیدھی سی علامت یہ ہے کہ کبھی کسی کام کو اپنے سے فروتر نہیں سمجھا. تو ایک مرتبہ ان کے ایسے بزرگوں کے ساتھ واقعات عجیب عجیب پیش آتے ہیں. ایک بزرگ ان کو کسی نے دعوت دے دی اپنے یہاں اپنے گاؤں میں کھانے کے لیے بلا لیا, انہوں نے دعوت قبول فرما لی. اس اللہ کے بندے نے دعوت تو کی لیکن سواری واری کا کوئی انتظام کیا نہیں. تو گاؤں ذرا فاصلے پر تھا, حضرت جب دعوت کا وقت آیا تو وہ چڑھ خیال بھی نہیں آیا کہ سواری بھی بھیجی اس نے, یہ سواری کرنی ہے پیدل چڑھے. وہاں خیر کھانا وانا کھایا, کچھ آم بھی تھے, آم آم کھائے. جب چلنے لگے تو اس نے اس وقت بھی کوئی سواری کا بندوبست نہ کیا اور الٹا آم بہت سارے آم کی گٹھلی بنا کر اور حضرت کے حوالے کر دی کہ حضرت یہ کچھ گھر کے لیے بھی لے کے جائیے. یہ نہ سوچا اس اللہ کے بندے نے کہ نہ سواری ہے نہ پوچھا کہ دور لے کے جانا ہے تو اتنی گٹھلی کیسے لے کے جائے. اب وہ گٹھلی مارنا مجھے نہیں مارنا گل سنبھالی. اب جناب وہ اتنا وزنی آٹھ دس سے دس کے قریب آم ہوں گے, وہ اس کپڑے میں گٹھلی میں بندھے ہوئے اور مارنا لے کے جا رہے ہیں. اب ساری عمر کبھی اتنا بوجھ اٹھایا نہیں شہزادوں کی زندگی گزاری، لیکن اب کبھی ایک ہاتھ میں اٹھائیں کبھی دوسرے ہاتھ میں اٹھائیں، سارا راستہ اسی طریقے سے پتہ کرتے ہوئے چلے گا. یہاں تک کہ جب ایک مرحلے پر دیوبند قریب آنے لگا تو اس پر تھک گئے دونوں ہاتھ میں، اس ہاتھ میں چین نہ ہو ساتھ میں چین، تو آخر کار کچھ خیال آیا تو اپنے سر پہ رکھ لی. اب جو سر پہ رکھی تو اس کو کچھ آرام ملا، ہاتھ میں زیادہ دقت ہوتی ہے اٹھانے میں، پھر سر پہ تو اس وقت جب آرام ملا تو فرمانے کے بھائی ہم بھی ایک بات بھی ہے کہ ہم سارے راستے تکلیف اٹھاتے آئے، پہلے سمجھ میں نہ آئے کہ یہاں رکھ لیتے تو یہ پھر اتنی زحمت اٹھانی نہیں پڑتی. اب وہ سر پر گٹری رکھی ہوئی ہے اور جناب مرنا تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ دیوبند کے اندر شہر میں داخل ہو گئے. اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ جناب سلام کر رہے ہیں، مسافہ کر رہے ہیں، ایک ہاتھ سے گٹری سنبھالی ہوئی ہے، ایک ہاتھ سے سلام اور مسافہ بھی ہو رہا ہے. اسی حالت میں اپنا پہنچ گئے دیوبند، اور نہ ایک حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ کام میرے مرتبہ کے خلاف ہو، دارال دیوبند کے صدر مدرس کے مرتبہ کے خلاف ہو. جب ضرورت پیش آ گئی، عمر بھر نہیں کیا تھا لیکن ضرورت پیش آ گئی تو اپنے مرتبہ کے خلاف نہیں سمجھا اس کام. تو کسی کام کو کتنا ہی معمولی کام کیوں نہ ہو اپنے مرتبے سے فروتر نہ سمجھے، یہ ہے تواضع کی علامت. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو عطا کرنا دعا فرمائیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اغفر ذنوبنا واغفر رحمتنا ما تمام دون حكم معاصر يا الله ما تمام دون حكم معاصر وكم عافر يا الله.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلوی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.